الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى جو کوئی بھی نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اس آیت مبارکہ میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ پاکیزہ زندگی ملنے کی خوشخبری نصیب ہو رہی ہے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے مجھے پاکیزہ زندگی ملے. تو یہ آیت مبارکہ اس راز سے پردہ ہٹا رہی ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تم نیک اعمال کو اپنا لو، زندگی کو نیکی پر لے آؤ، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گے. اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے، اعمال کے اندر اثرات رکھے ہیں. چنانچہ جو انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھے اس کو کامیابی کا وعدہ. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو. اللہ رب العزت کے ہاں ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو. اور یہ اچھی نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. ذکر کے کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان قلب ملنے کا وعدہ. چنانچہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اللہ رب العزت کی یاد سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملنے کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے. روزہ رکھنے پر انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اور تقوی ملنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کے دروازے بندے پر کھول دیے جاتے ہیں. چنانچہ روزے کو فرض کرنے کا جو مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور اس تقوی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. اب ہر بندے کے دل کی تمنا ہے کہ مجھے برکتیں نصیب ہوں، میری صحت میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، میرے کاموں میں برکت. تو ہم ہر چیز میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں چاہتے ہیں. تو اگر تقوی بھری زندگی کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے. پھر حج کرنے پر انسان کے لیے مغفرت اور وسعت رزق کے وعدے، چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرہ بار بار کرو فانہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالی بندے کو تنگ دستی اور گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو مغفرت بھی ملی اور اللہ کی طرف سے رزق بھی بندے کا بڑھ گیا. تو اعمال کے اندر طاقت ہے، اثرات ہیں، اور یہ خدائی وعدہ ہے. چیزوں کے اثرات یہ ہمارا مشاہدہ ہے. بجلی کا جھٹکا لگنے سے بندے کی موت آتی ہے، لہذا کوئی آدمی بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا. زہر کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ہر بندہ زہریلی چیز سے دور رہتا ہے. اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ نیک اعمال کرنے پر اللہ کی طرف سے خیر ملے گی اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر صرف کر دے. اور اعمال کو بنانا یا بگاڑنا یہ بندے کا کام ہے. دو بندے ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک کا عمل بنا ہوا فلا مل گئی، دوسرے کا عمل بگڑا ہوا اس کو اللہ کی طرف سے سزا مل گئی. ذرا غور فرمائیے، اچھی نماز پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف سے فلا کا وعدہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چنانچہ جس کو فلا نصیب ہو گئی وہ جنت میں جائے گا، اور اسی نماز کو بگاڑنے سے جہنم میں جانے کا معاملہ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایک ہی نماز ہے، بنانے والے کو جنت مل گئی، غفلت کرنے والے اور اس عمل کو بگاڑنے والے کو اللہ نے جہنم کی بات کر دی. چنانچہ اچھا قرآن انسان کے لیے سلامتی کا سبب، جو انسان حافظ ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرا، قرآن پڑھ اور جنت کا درجہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر کے پڑھتا تھا. اب یہ جنت میں گیا قرآن کی وجہ سے، اور جنت میں اس کو ملائکہ بھی سلام دے رہے ہیں اور جنتی بھی سلام، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی. اور اگر اسی قرآن کی تعلیمات کے خلاف ورزی کر کے قرآن پڑھا تو حدیث پاک میں آتے ہیں کہ کتنے ربکاری من القرآن، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ہی عمل کو بنا لیا تو رضا مل رہی ہے، اسی عمل کو بگاڑ لیا تو انسان کو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے. تو جب اعمال انسان کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ سنوار کے کرے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسی بادشاہی دی کہ جو نہ پہلے ملی نہ بعد میں ملی کسی کو. انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، خشکی طریقی ہر مخلوق کے بادشاہ، ان کا حکم چلتا تھا ہر ایک کے اوپر، ایسی اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائی تھی. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف جو قرب ملا، قبولیت ملی، تو وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملی. فرماتے ہیں اللہ تعالی نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. اب یہ نعم العبد کب جو تمغہ ملا، نعم العبد کا جو تاج ان کے سر پر اللہ نے سجایا، اس کی بنیاد اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو بادشاہت تو وجہ نہ بنی، اعمال وجہ بنے. اور دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر امتحان آ گیا، ساری جائیداد چلی گئی، باغات چلے گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی مر گئے، اور خود بیماری میں مبتلا ہو گئے. اتنی آزمائشیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت کا قرب ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. کیا شاہانہ کلام ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ، اِنَّهُ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت ہے پھر بھی قرب مل رہا ہے رجوع اللہ کی وجہ سے، اور ظاہری طور پہ فقر فاقہ تنگ دستی سب کچھ ہے، نعم العبد کا خطاب مل رہا ہے اواب ہونے کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ قرب ملتا ہے اعمال کی وجہ سے، اس میں دنیا کے مال و دولت کا کوئی دخل نہیں. ایک انسان جھونپڑی میں بیٹھ کے بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ایک انسان فوم کے گدوں کے اوپر لیٹ بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. دنیا کی ظاہری چیزیں، مادی چیزیں اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. چنانچہ ایمان اعمال بنانے والے کو دو خوشخبریاں، دو نعمتیں ملی. پہلی کون سی؟ فرمایا فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. تو پاکیزہ زندگی ملنے کی خوشخبری، اور دوسرا اس عمل پر انعام، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو دو انعام ملے، ایک دنیا میں پاکیزہ زندگی، اور آخرت میں بڑا اجر، جتنا اجر اتنے ان کے درجات، وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُوا. چنانچہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے قرب کے درجات مل گئے. اور اعمال بگاڑنے والے پر دنیا، اس میں بھی دو عذاب. کیا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے رخ پھیرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. اب یہ دیکھو پہلا عذاب، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اب تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بکری تھوڑی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بے سکون رزق دیتے ہیں، معیشتن دن کا ایسا رزق ملتا ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے ہر وقت. چنانچہ آپ دیکھیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جی کمپنی کا شیئر کھلنا ہے پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے، ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی. اور جی ہم نے کنٹینر بھیجا تھا اور وہ رک گیا، بڑے پریشان. ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی، موقع پہ نہیں ہو سکی، بڑی پریشانی. تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان. تو معیشتن دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے رزق کو ایسے تنگ کریں گے کہ بے سکون ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا رزق کی طرف سے. کبھی ادھر پیسے کوئی دبا کے بیٹھ گیا، اور کبھی کوئی دھوکے سے پیسے لے کے چلا گیا، پریشان. ذہنی طور پہ ہر وقت اوکوپائیڈ رہتے ہیں یہ لوگ، ہر وقت نماز میں بھی اسی مال کا خیال، سکون نہیں ہوتا. ایسی مصروفیت اللہ دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی سکھ کی دو لمحے گزارنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا. معیشتن دن کا، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بے سکون روزی دیتے ہیں. ایک عذاب تو یہ ملتا ہے، اور دوسرا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے. یا اللہ، یہ سزا کیسی؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. فرمایا دنیا میں اس نے میری تعلیمات سے، احکام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنا رخ پھیر لیا، یہ اندھا بنا رہا. جب دنیا میں اس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، ہم قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو اندھا کھڑا کر دیں. اب بتائیے اعمال بنانے پر کس قدر اچھائیاں مل رہی ہیں، اور اعمال کے بگاڑنے پر بندے کو کس قدر نقصان نصیب ہو رہا ہے. لہذا جو شخص چاہے کہ میں اپنی ذات کو قیمتی بناؤں، اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر محنت کرے. دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے. لکڑی پر محنت کر دی، لکڑی فرنیچر بن کر اتنی مہنگی بکتی ہے. انسان نے پتھر پر محنت کی، پتھر جب پالش ہو کے نکلتا ہے تو کیا اس کا اعلی ریٹ لگتا ہے. لوہے پر محنت کی، لوہا ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے، اور دیکھو جہاز کی کتنی قیمت ہوتی ہے. حتیٰ کہ سلیکون، ریت کو کہتے ہیں، اس ریت پر بندے نے محنت کی اور سلیکون سے اس نے انٹیگریٹڈ سرکٹ بنائے. وہ انٹیگریٹڈ سرکٹ اتنے مہنگے کہ اگر اس کا ہم وزن سونا تولا جائے تو سونے سے تین گنا زیادہ ان کے اوپر قیمت لگ رہی ہے. تو انسان کی محنت اگر مادے پر لگی تو مادہ سونے سے تین گنا قیمتی بن گیا. اے بندے، اگر تو اپنی محنت اپنی ذات پر لگائے گا تو کیا اللہ کی نظر میں تو قیمتی نہیں بن جائے؟ اگر لوہا پرواز کر سکتا ہے تو کیا انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کر سکتا؟ تو محنت کا رخ اپنی ذات کو بنا لیجئے. چنانچہ ایک سونے کی سیاہی سے لکھنے کا اصول وہ کون سا؟ کہ انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے، انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ سنہری اصول، اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں، اور آج ہم الٹ کرتے ہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اس میں یہ عیب، اس میں یہ عیب، اس میں یہ عیب، اور اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن بڑے آرام سکون میں ہوں گے۔ چنانچہ جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہے نا عام آدمی، تو وہ سوچتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب ہو رہا ہوگا، بڑا میزان ہوگا جس پر نیکی اور گناہ تل رہے ہوں گے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوسرے کچھ لوگ وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور میں دیوار پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے بندہ، یہ نہیں سوچتا کہ یا تو میں جنت جانے والوں میں سے ہوں گا یا میں بھی جہنم جانے والوں میں سے۔ قیامت کے دن کو اللہ رب العزت یوم التغابن کہتے ہیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اے انسان تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایسا دن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں، ایزی لیتے ہیں؟ تو اصول یہ ہے، اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اگر حسن ظن آ گیا اور اپنے بارے میں فکر لگ گئی تو یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس دنیا میں ظاہری طور پر نیکوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں، بروں پر بھی حالات آ جاتے ہیں، مگر ظاہر میں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق۔ جیسے نیک بندہ اور برا بندہ ظاہر میں تو دونوں ایک جیسے، جسمانی طور پہ کیا فرق ہے، مگر باطن میں فرق ہے، حقیقت میں فرق ہے، ایک ایمان سے خالی اور دوسرا ایمان سے بھرا ہوا دل لیے پھر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بانس ہو نا پتلا سا، تو دیکھنے میں گنے کے بالکل متشابہ ہوتا ہے، بالکل مشابہ، ظاہر میں فرق نہیں نظر آتا، لیکن بانس اندر سے بالکل خشک ہوتا ہے اور گنا اندر سے سارا کا سارا میٹھے رس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ایک مگر حقیقت مختلف، اسی طرح حالات عام بندے پر بھی آتے ہیں اور آزمائش کے حالات مومن پر بھی آ جاتے ہیں، ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ فرما برداروں پر بھی حالات آتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آ جاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ نافرمانوں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں شروع میں آتی ہیں، نافرمانوں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں شروع میں آتی ہیں، پھر وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ناقدری کرنے پر اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرماتے ہیں، جبکہ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی مدد آخر کے اوپر آتی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، حتی کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ شاید ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان کے اوپر ہماری مدد آگئی۔ تو نافرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابتدا میں نعمتیں دیتے ہیں،
آخیر پر ان کی پکڑ فرماتے ہیں، ان کی گت بناتے ہیں، اور فرما برداروں سے شروع میں مجاہدہ کروا لیتے ہیں، اور آخیر پر جا کر اللہ اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دیتے ہیں. دوسرا فرق، مصیبت آتی ہے نیک پر بھی اور برے پر بھی، مگر نافرمان پر مصیبت ایسے جیسے کسی نے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور بلڈ کے زیادہ نکلنے سے یہ صاحب فوتی ہو گئے. تو چھری تو اس کو بھی لگی، خون تو اس کا بھی نکلا، مگر نتیجہ اس کی موت کے ساتھ نکلا. اور فرما برداروں پر بھی مصیبت آئی، مگر اس کی مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوڑا تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے چھری چلائی، چھری یہاں بھی چل رہی ہے، خون یہاں بھی نکل رہا ہے، 5-7 خون کی بوتلیں یہاں بھی لگ رہی ہیں، لیکن آپریشن کا انجام اللہ نے بیماری سے اس کو صحت عطا فرما دی. تو ظاہر ایک جیسا مگر انجام میں فرق ہوتا ہے. نافرمان کو رزق ملتا ہے تو ایسے جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی پراٹھے کا ٹکڑا اس کے پنجرے میں لٹکا دیتا ہے. اب چوہا بڑا خوش پھر رہا ہے کہ پراٹھا مل گیا کھانے کو، مگر وہ یہ تو نہیں جانتا کہ اسی پراٹھا کھانے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور مجھے جان سے ہی مار دیا جائے گا. تو نافرمان کو پراٹھا ملا، مگر پراٹھے کا ٹکڑا اس کے لیے موت کا سبب بن گیا. اور فرما برداروں کو بھی اللہ نعمتیں دیتی ہیں، مگر ایسے جیسے کوئی بولنے والے طوطے کو چوری کھلاتا ہے. یہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں نا، کبھی سلام کرتے ہیں، کبھی اللہ کا لفظ لیتے ہیں، لوگ ان کو بڑے شوق سے پالتے ہیں اور ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور یہ میاں مٹھو کو چوری کھلاتے ہیں، مگر یہ جو چوری ہے یہ نعمت بن کے مل رہی ہے، اور ادھر روٹی اس کے لیے موت کا پیغام بن کے آ رہی ہے. ظاہر ایک ہے، ایک کے لیے موت کا سبب ہے، دوسرے کے لیے زندگی اور صحت کا سبب ہے. چنانچہ نافرمانوں پر اللہ رب العزت جو نعمتیں بھیجتے ہیں اس کا نام اللہ رب العزت نے فتح ابواب رکھا. طلباء کے لیے نقطہ، جو نافرمانوں کے لیے اللہ تعالی نعمتیں بھیجتے ہیں تو اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ فتح ابواب، دروازے کھول دیتے ہیں. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به، جب بھول گئے جو ان کو نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے تاکہ یہ نعمتیں پائیں، عیاشی کریں اور اچھی طرح ہماری پکڑ میں آ جائیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ خوب ہم سے غافل ہو گئے، اخذناہم بغتتن، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. یہ فتح ابواب. اور فرما برداروں کے لیے فرمایا کہ جو نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان کے لیے فتح برکات ہوتی ہے، ان کے لیے فتح ابواب ہوتا ہے. پھر دیکھیے، ایمان والوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، مگر اللہ نے اس کو آزمائش کہا، فتنہ کہا. ہم آزماتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں. ہم 2 روپے کا اگر گھڑا لینا تو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا یا پکا. تو اللہ رب العزت نے بھی جنتوں کے بدلے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آزماتے ہیں کچا یا پکا. مگر یہ آزمائش مومن پر اور طرح سے آتی ہے، اور فاسق و فاجر پر اور طرح سے آتی ہے. جب فاسق پر آتی ہے، اللہ کا عذاب بن کے آتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں پر اپنی عذاب کا کوڑا پھینکا. کیسا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجیں گے تاکہ ممکن ہے یہ واپس لوٹ آئے. تو نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں اللہ نے اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال کیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو آزمائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، کن میں؟ نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. کبھی جان میں کمی، کبھی مال میں کمی. فرمایا کہ ان تمام حالات میں جو بھی صبر کے ساتھ رہے گا، وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. تو اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں. چنانچہ جو بندہ عبادات میں سستی کرتا ہے تو شیطان پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی اپنے دشمن پہ قابو پائے تو سب سے پہلا کام کرتا ہے کہ جو اس کے پاس مہلک چیز ہوتی ہے نا وہ اسے چھین لیتا ہے. یہ فوجی لوگ جب دشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تاکہ اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے. شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جماتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتے ہیں نا وہ اس سے بندے کو ڈپرائیو کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو شیطان کا سب سے بڑا کام یہ کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کی یاد میں لگا رہا ہمارا وار اس پر نہیں چل سکے گا. تو مومن شیطان کے وار سے بچے. اب دیکھیے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں سمجھائی، سپیل آؤٹ کر کے بتایا، کھول کھول کے بتایا، اس طرح کرو گے شیطان آ جائے گا، حملہ کرے گا، تمہیں ورغلائے گا. چند مثالیں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے شیطان کے نقب لگانے کے کون کون سے راستے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو کھول کھول کے بتایا. لہذا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ کتنا ضروری تاکہ ہم شیطانی اثرات سے بچ جائیں. جب کھانے میں ہی شیطانی اثر شامل ہوگا تو صاف ظاہر ہے جو طاقت ملے گی وہ بندے کو گناہ پر ہی آمادہ کرے گی. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک صحابی تھے، وہ پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے، انہیں درمیان میں یاد آئی تو درمیان میں انہوں نے پڑھ دی تو اللہ کے نبی مسکرا پڑے. کسی نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرائے؟ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھا شیطان نے سب کھایا پیا نکال دیا، یہاں سے دفع ہو گیا۔ تو بسم اللہ پڑھنی کتنی ضروری۔ آگے دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، شیطان رات کے وقت اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب بات کتنی آسان ہے مگر اہم کتنی زیادہ۔ جب بھی انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے، گھر کی عورت گھر کا دروازہ بند کرے، تو بسم اللہ پڑھ کے ہی بند کرنا ہے نا۔ تو بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اللہ نے شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب اکثر گناہ راتوں میں ہی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب گھر میں شیطان آیا ہی نہیں تو ایک تو رات کے گناہ سے بچے، دوسرا تہجد میں اٹھنا آسان اور فجر کی نماز میں بھی اٹھنا آسان، شیطان جو گھر میں نہیں ہے، ورنہ تو تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا ہے، کانوں میں آ کے پیشاب کر جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، در حقیقت شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو بھئی شیطان کو روکنے کا کتنا اچھا طریقہ کہ انسان سنت کے مطابق اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اور دیکھیے روایت میں آتا ہے، جو انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، مسنون دعا پڑھ لے، تو شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر پڑھنا بھول جائے گا شیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل ہوگا اور اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا، گدگی کرے گا اس کی شرمگاہ کے ساتھ، تو بندے کو شہوانی خیال آئیں گے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات سمجھائی کہ کیسے ہم شیطان کے جو ہے وہ اٹیک سے، حملے سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، آدمی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، اس بسم اللہ کے پڑھنے سے نہ جن اسے دیکھ سکتے ہیں نہ شیطان اسے دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر کتنے لوگ کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ اب عورتوں نے اگر غسل کرنا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتی تو ان کو جن بھی دیکھیں گے شیطان بھی دیکھیں گے، پھر کیوں روتی پھرتی ہیں جی ہمارے اوپر آسیب کا اثر ہو گیا۔ بھئی نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی مختصر سی بات بتائی تھی جس سے اتنا بڑا فائدہ تھا کہ انسان کے جسم پر نہ شیطان کی نظر نہ جن کی نظر، اور ہم بھولی گئے اس عمل کو کرنا۔ چنانچہ اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو شیطان ان کے عمل میں شریک ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہونے والی اولاد اللہ کی بھی نافرمان، ماں باپ کی بھی نافرمان۔ بات مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اثرات دیکھو نا کہ کہاں تک اس کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی، میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں تو ضرورت پوری ہونے کے وقت اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اگر حمل ٹھہر گیا تو حمل کے اندر شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیتے۔ آج جس کو دیکھو جی اولاد نہیں مانتی، اولاد نہ فرمان۔ بھئی اولاد تو نہ فرمان مگر ہم نے بھی تو سنت کو نظر انداز کیا نا، ہم نے بھی تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ دیا نا۔ اپنی بوئی ہوئی کھیتی تھی اب اپنی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. پھر جہاں انسان نے اللہ کا حکم توڑا، جہاں شیطان اسی وقت اس کے پاس پہنچ گیا، فَهُوَ لَهُ قَرِيب، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور غفلت کی زندگی ایسی گزارتے گزارتے وقت آتا ہے اللہ خود ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں شیطان. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ان کے ساتھی متعین کر دیے. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اب ایک بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے تو کتنے مواقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے بچ جاتا ہے. اب بسم اللہ کی عادت بچے کو بچپن سے ہی سکھانی چاہیے، ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولتے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھنے بسم اللہ، کھانا کھانے بسم اللہ، ہر اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت اگر پڑ جائے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن دیکھیے اس پر کتنے اچھے اثرات بندے کو نصیب ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا ہم اگر اپنی زندگی میں فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کو اپنانا پڑے گا، پھر ہم شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے. اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی نہیں بچ سکیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے. مختلف اعمال سے محروم ہونے کا قیامت کے دن مختلف عذاب ہوگا. چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی گئی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں جہنم کے حالات دیکھے اور صحابہ کو بتایا، فرمایا کہ میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا. اس بات کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا کہ اس میت کو اپنی لپیٹ میں لے لے، مگر اس کا اچھی طرح وضو کر لینا عذاب قبر سے بچنے میں کام آ گیا. تو معلوم ہوا کہ اچھی طرح جو بندہ وضو کرے، یعنی جب فراغت کے بعد استنجا کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے، سنت کے مطابق مٹی استعمال کرے، موجود نہیں تو چلو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرے کہ وہ بنا اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، پھر پانی استعمال کرے، تسلی کرے، پھر اس کے بعد وضو اہتمام کے ساتھ، پانی اپنے کپڑوں پہ نہ گرنے دے، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل مل کے دھوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، تھاٹ کے ساتھ تسلی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ تعالی بندے کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان لپکا کہ میں اس پر حملہ کروں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑ کے واپس بھاگا. چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پہ قابو نہیں پا سکتا، اور قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے بندے کے دل میں وساوس ہی نہیں ڈال سکتا. تو عمل چھوٹا سا اللہ کا ذکر کرنا، اور فائدہ کتنا بڑا کہ شیطان سے حفاظت ہو گئی. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک آدمی کو عذاب کے فرشتوں نے دیکھا تو اس کی طرف بڑھنے لگے، پکڑے اس کو، فرمایا اس کی نماز اس کے کام آ گئی اور نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس بھیج دیا. تو جو انسان اچھے انداز سے نماز پڑھے گا، سکون تسلی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ. خشوع کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو اور بندہ عظمت الہی کو دل میں رکھ کے نماز پڑھے. خضوع کہتے ہیں کہ ارکان جو ہیں نماز کے ان کو بھی تسلی سے ادا کر رہا ہو. تو اس نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچائیں گے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت کی پیاس کی کیفیت میں ہے، اتنی پیاس کے برداشت نہیں ہو رہی، جان نکلی جا رہی ہے. فرماتے ہیں اس پیاس کی شدت میں اس کا روزہ اس کے کام آ گیا اور اس کو حوض کوثر سے جام مل گیا. تو دیکھیے، روزہ رکھنے پر حوض کوثر کا جام ملنے کا یقین. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کے حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے وہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، جیسے تعلیم کے حلقے، یا طلباء آپس میں تکرار کرتے ہیں تو تکرار کے حلقے، اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، بڑا پریشان حال ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ اس بندے کا غسل جنابت اس کے کام آ گیا اور اس بندے کو لا کر اس نے میری مجلس میں بٹھا دیا. اللہ اکبر. تو انسان غسل جنابت کو اہتمام کے ساتھ کرے. جو فرائض ہیں کہ منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں بانسے تک پانی ڈالنا، اور جسم کے تمام اعضاء کو مل مل کے دھونا کہ سوئی کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے. اور اس میں نوجوانوں سے بھی کوتاہی ہوتی ہے اور عورتوں سے بہت ہی زیادہ. ان کو ناخن پالش لگانے کی بری عادت ہوتی ہے. ناخن پالش پینٹ کی طرح نیل پالش ناخن کے اوپر تہ جما لیتی ہے، لہذا جب غسل کرتی ہیں تو غسل نہیں ہوتا. اب نماز پڑھ رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، تلاوت کر رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، کھانا بنا رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، تو کتنی بے برکتی. بھائی، نبی علیہ السلام نے مہندی استعمال فرمائی، اور مومنہ عورتوں کے لیے تو مہندی اللہ کی بڑی نعمت ہے. مہندی استعمال کر لیجئے، کلر تو پھر بھی مل جائے گا، کم از کم غسل تو ہو جائے گا، مگر مہندی کم لگاتی ہیں، ناخن پالش کی طرف زیادہ آتی ہے. اور جو عام گھروں کی بچی ہیں ماشاءاللہ ان کو ناخن بڑھانے کی بھی عادت ہوتی ہے. اب جتنے لمبے ناخن اتنی اس میں میل جم گئی، اور میل کی جگہ پر پانی نہیں جاتا تو غسل کیسے ہوگا. تو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یا غسل کرنے تو بالوں کو صحیح طرح نہیں کھولتی، یا صحیح طرح بالوں کو پانی سے تر نہیں کرتی، اور کئیوں کو تو غسل کے فرائض کا پتہ ہی نہیں. وہ کسی سے پوچھا، شادی ہو گئی غسل کے فرائض آتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں. کون کون سے غسل کے فرائض ہیں؟ کہنے لگی صابن، تیل اور تولیہ، یہ تین غسل کے فرائض ہیں. ماشاءاللہ، ایم اے پاس اور غسل کے فرائض کا پتہ ہی نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک بچی ہمارے جامعہ میں آئی، کہنے لگی میری امی میری شادی کی ڈیٹ رکھ گئی ہے، تو میں آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے مسائل پوچھوں. تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو 22-23 سال لگتی ہے. جی. تو نماز تو بڑے عرصے سے فرض ہوگی، 15 سال عمر میں عام طور پر بچیوں پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. کہنے لگی ہاں. تو بھئی 15 سے 22 تک درمیان میں غسل کیسے؟ کہنے لگی درمیان میں کیسے غسل؟ بھائی ماہانہ جو ایام آتے تھے اس کے بعد بھی تو غسل، کہتی ہے وہ تو میں نہاتی تھی بس. 7 سال اس بچی کے گزر گئے اور اس کو غسل کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ سمجھتی تھی کہ شاید شادی کے بعد ہی جا کر غسل کی ضرورت پڑتی ہے. ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے حالت یہ ہے میں بوڑھا ہو گیا، لیکن ایک دن میاں بیوی نے ملاقات کی، میں فجر پڑھنے چلا گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی بھی فجر پڑھ رہی ہے لیکن آثار نظر نہیں آتے تھے کہ اس نے غسل کیا. تو میں نے پوچھا کہ تم نے غسل کر لیا، آج تو سردی تھی. کہنے لگی نہیں وضو کیا. اللہ کی بندی، خاوند بیوی کی ملاقات اور اس کے بعد غسل نہیں کیا؟ کہنے لگی اپنے خاوند سے ملاقات کی ہے نا، تو غسل تو ہوتا ہے جب غیر مرد سے ملاقات کرے. اب اندازہ لگاؤ. تو معلوم ہوا کہ دین کے مسائل میں جہالت کی وجہ سے انسان ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی ہی ناپاک گزر رہی ہوتی ہے. تو طہارت کے مسائل سیکھیے اور غسل جنابت کو صحیح طرح سے کیجئے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت انبیاء کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ایک آدمی اندھیرے میں ہے، بہت اندھیرا اس کے ارد گرد ہے اور اس کو راستے کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے. پریشان تھا مگر اس کی حج اور اس کا عمرہ آیا اور انہوں نے اس کے گرد روشنی کر دی جس کے اس کو راستہ نظر آ گیا. تو حج عمرے کی سعادت سے اللہ تعالی بندے کو قیامت کے دن صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیں گے. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک بندہ بڑا پریشان حال کھڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، وحشت اس کے اوپر طاری ہے، اکیلا کھڑا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو صلہ رحمی کرتا تھا وہ صلہ رحمی کا عمل آیا اور اس نے اس کی وحشت کو دور کر دیا. صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور زندگی گزارنا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. اب یہ صلہ رحمی کا عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن گیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے چہرے تک آ رہی ہیں اور چہرہ جھلس رہا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا صدقہ، اس کی خیرات، وہ عمل آیا اور اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن کر اس نے جہنم سے بچا دیا. تو اللہ کے راستے میں دینا، دین کے کاموں میں خرچ کرنا، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ لاکھوں لگا دیتا ہے، کئی دفعہ ایک مد جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے. تو تھوڑا سا ہی مگر اللہ کے نام پہ انسان دے، یہ صدقہ خیرات قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے، کہ خوف خدا کا عمل آیا جو وہ اللہ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، خوف خدا کے عمل نے آ کر اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا، بچا لیا. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیا گیا، گناہ زیادہ تھے لیکن اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، یہ آنسو کے نکلنے کا عمل آیا، اور جس طرح ڈوبتے کو دریا سے نکال لیتا ہے اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو نکال کر جہنم سے باہر کر دیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے، بار بار قدم بڑھاتا ہے پھر پھسلتا ہے، ڈرتا ہے نیچے نہ گر جاؤں. جہنم کے اوپر پل صراط بنی ہوئی ہے، بڑا گھبرایا ہوا، فرمایا کہ جو مجھ پر اس نے درود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف کا عمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے جہنم کا اوپر کا پل طے کروا دیا. تو درود شریف پڑھنا کتنا ضروری. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا مگر دروازے کو بند پایا، یہ بھی بڑا پریشان مگر کلمے کا عمل اس کا آیا اور کلمے نے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھلوا دیا. اور پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ، نہ اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ان کو دیکھے گا ان کی طرف. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے. اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا، بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا. تو ہمیں کس قدر اللہ رب العزت کے سامنے ان اعمال کو لے کر جانا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ اگر کامیابی نصیب ہوگی تو اعمال کے ذریعے سے نصیب ہوگی، اعمال کے بغیر بندے کو فلاح نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی. اسی لیے ہم جو ایمان لائے تو اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا. جو ایمان مفصل ہے نا اس کے اندر ہم نے بڑے وعدے کیے اللہ سے. ذرا توجہ کے ساتھ کہ ایمان مفصل میں ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا وعدے کیے. سب سے پہلے ہم نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. تو اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا؟ ایمان لانے کا مقصد یہ کہ اے اللہ، فاعل حقیقی آپ کی ذات ہے، یہ دنیا اسباب سے چلتی ہے اور آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ کے اشارے سے ہوتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. ہمیں نہ چیزوں سے امیدیں نہ چیزوں کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر اور چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی بات کھولی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیئے. پہلا معجزہ کیا؟ کہ عصا کو زمین پر ڈالا اور وہ ازدہا بن گیا. پھر ازدہا کو جب پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا. تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات کھولی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عصا میرے بڑے کام کی چیز ہے، اتوکع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کو میں اس سے چارہ بہن پہنچاتا ہوں اور میرے لیے اس میں بڑے فائدے. تو جو فائدے کی چیز آپ سمجھ رہے تھے جب اس کو آپ نے ہمارے حکم سے زمین پر ڈالا تو وہ ایسی نقصان دینے والی چیز بنی کہ آپ بھاگنے لگے، اور جس کو آپ نقصان دے سمجھ رہے تھے اور اس سے بھاگ رہے تھے، ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا ہم نے دوبارہ اس کو نفع دینے والی چیز میں بدل دیا. معلوم ہوا نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہوتا، نفع اور نقصان ہمارے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دودھ کو بندے کی صحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، دودھ پی کے بندہ موٹا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دودھ پینے سے فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہی دودھ زندگی کا سبب، یہی دودھ انسان کے لیے موت کا سبب. اب اس میں زندگی اور موت کے اثرات کس نے ڈالے؟ اللہ رب العزت نے ڈالے. تو مومن کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے، وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، بندوں سے امیدیں نہیں لگاتا. آج کیا یقین ہے اللہ پال رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا کارخانہ ہمیں پال رہا ہے، ہمارا دفتر ہمیں پال رہا ہے، بزنس ہمیں پال رہا ہے، کھیتی ہمیں پال رہی ہے، ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی نہیں پال رہا، تمہیں تمہارا پروردگار پال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں، جس بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہو تو وہ آدمی حرام کی طرف کیوں آگے ہاتھ بڑھائے گا بھائی؟ اس کو تو پکا یقین ہوگا جب میرے اللہ نے مجھے دینا ہے تو وہ مجھے حلال طریقے سے دے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس قسم کے تمام گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ میرا رزق دینے والا ہے، وہ یقیناً مجھے رزق پہنچا کر رہے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کھولی. اچھا، ایک اور علمی نکتہ کہ دو معجزے عطا فرمائے گئے، ایک تو عصا کے سانپ بننے والا، اس کو تو اکثر جگہ کھولا جاتا ہے کہ جی عصا سانپ بن گیا، سانپ پھر عصا بن گیا، سمجھ میں بات آگئی. لیکن ایک اور بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جائیں، نکالا تو وہ بہت منور ہو گیا، روشن ہو گیا. اس روشن کے ہونے میں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، کبھی ہم شکلوں کو شکلوں سے بدلتے ہیں، عصا کی شکل کو ہم نے سانپ کی شکل میں بدل دیا، سانپ کی شکل کو ہم نے عصا کی شکل میں بدل دیا، کبھی کبھی ہم شکلیں بدل دیتے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں ہم چیزوں کی خاصیتیں ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں. یہ تمہارا ہاتھ تھا، اس کا منور ہونے سے کیا کام؟ لیکن ہمارے حکم پر جب آپ نے ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا، نکالا تو منور کر دیا، ہم چاہیں تو چیزوں کی خاصیتیں بھی بدل کے رکھ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں دکھا دی. تو مومن کا ایمان پکا اللہ کے ساتھ کہ جی اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر کا معاملہ. اچھا، جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا وہ پھر جائے گا قبروں پہ مانگنے کے لیے، مزاروں پہ مانگنے کے لیے؟ وہ تعویذ والوں کے پیچھے پھرے گا؟ او جی میرا رزق لگتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے. کیسا کفری کلمہ! ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں. عامل نے ہمارا رزق باندھ دیا. عامل کی کیا اوقات؟ کیا پیدی کا شوربہ. یہ عامل کیا لگے اور بندے کا رزق باندھنا کیا لگے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ، جو بھی چیز ہے ہمارے اس کے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے سے اتار دیتے ہیں۔ تو رزق تو اللہ اتارتے ہیں، فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں، اور جی لگتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، کاروبار باندھ دیا ہے، یہ بالکل شرک کے قریب کی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، نہ کوئی باندھ سکتا ہے نہ کوئی کھول سکتا ہے، یہ اختیار فقط میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ تو عاملوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت، ایمان خراب ہوتا ہے، تعویذوں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت، اعمال پہ توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہمیں دشمنوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ میں بعض دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو دشمنوں نے پریشان نہیں کیا ہوا، آپ کے اپنے نفس شریر نے پریشان کیا ہوا ہے، ادھر دھیان نہیں آتا کہ ہمارے نفس خبیث نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ تو آمنت باللہ جب ہم نے کہا تو ہم نے ساری اپنی امیدیں اللہ رب العزت کے ساتھ لگا دیں، جو ہمیں ملے گا کس سے ملے گا، اللہ رب العزت سے ملے گا۔ اب سوچئے آج امیدیں کہاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جب ہم نے کہا آمنت باللہ تو ہم نے گویا اللہ کے ساتھ عہد کر لیا، اے مالک آج کے بعد ہم تمام اعمال کا فاعل حقیقی آپ کی ذات کو سمجھیں گے، فعال لما یرید آپ کی شان ہے، جو ہو رہا ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ ایسا بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا آپ پریشانی میں، اللہ تعالی کی رحمت آئے گی۔ ہم سے تو بچہ ہی زیادہ اچھا، بچے کو ہم نے دیکھا، ماں کئی دفعہ جھڑکی دیتی ہے نا تو پھر بھی ماں کے پیچھے پیچھے کہتی ہے میں بڑی مصروف ہوں مجھے کام کرنے دو تنگ نہ کرو، پھر ماں کے پیچھے جھڑکی دے دیتی ہے ماں کے پیچھے، اور کئی دفعہ تھپڑ لگا دیتی ہے پھر بھی ماں کے پیچھے۔ ہم نے دیکھا کہ بچہ تھپڑ کھا کر بھی ماں ہی کے سینے سے لپٹتا ہے، کاش ہم اگر دنیا میں اس قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہم بھی اپنے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیتے، ہم بھی اللہ کے در پہ آ جاتے، مولا آپ کے در کو نہیں چھوڑنا ہم نے، ہمیں تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بھئی نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اور جی کچھ حالات ٹھیک نہیں کاروبار کے، ٹھیک ہو گئے تو میں آؤں گا، واہ کاروبار ٹھیک نہیں، جو دروازہ سب سے پہلے چھوٹا وہ خدا کا دروازہ تھا، اپنے گھر کا دروازہ تو نہیں نا چھوڑا، وہاں تو روز جاتا ہے نا، سسرال کے دروازے پہ بھی جاتا ہے، تو چھوڑا تو کس دروازے کو چھوڑا، خدا کے دروازے کو۔ بندے کا بھی عجیب حال، مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کے سامنے، اور جب بندوں سے کچھ نہیں ملتا تو ناراض ہوتا ہے اپنے پروردگار سے، بھئی ہاتھ تو پھیلائے بندوں کے سامنے اور کام اٹک گیا تو ناراض اللہ سے، میرا کام نہیں ہوا، بھئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نا پھر دیکھتے۔ اگر ہم اسباب پر ایک چھٹانک محنت کریں، ہمیں اللہ سے منوانے کے لیے ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دنیا کے جغرافیے دن میں نہیں بدلتے، یہ راتوں کو بدلا کرتے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ جغرافیے بدل دیا کرتے ہیں، مقدروں کے فیصلے اللہ کر دیتے ہیں۔ تو آمنت باللہ کے پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، مقصود کیا تھا، مقصود یہ یقین تھا کہ مومن کے ساتھ دنیا کا ظاہری نظام ہو یا نہ ہو، اگر ایمان اور اعمال پر یہ پکا ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام ضرور اس کی پشت پناہی کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مولا ہے اپنے محبوب کا وجبریل، اور جبریل علیہ السلام بھی ان کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ایمان والوں کی مدد کے لیے. تو جب یہ یقین ہو کہ میں اگر اپنی شریعت کی بات پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہوں گا تو ظاہری نظام موافق ہو یا مخالف ہو، اللہ کا غیبی نظام ضرور میرے ساتھ ہوگا. اور اللہ نے صحابہ کو جو فتح فرمائی وہ اسی غیبی نظام کے ذریعے سے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. دیکھا فرشتے اترتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اگر ہم ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے اوپر جم جائیں. پھر فرمایا وَكُتُبِهِ، اور کتابوں پر ایمان لے آئے. اس کا کیا معنی؟ کہ اے اللہ ہمیں علوم الہیہ کے اوپر یقین، جو آپ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ کرو اس میں کامیابی اور جو کہا نہ کرو اس میں ہماری ناکامی. گویا ہمیں احکام خداوندی پہ ایسا یقین آ جائے. پھر فرمایا وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان. کیا مطلب؟ کہ یہ یقین دل میں آ جائے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کریں گے تو زندگی کامیاب، اور اگر اس کی مخالفت کریں گے تو زندگی ناکام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. تو نبی علیہ السلام کی سنت کی عظمت دل میں آ جائے کہ ان اعمال کو اپنانے سے ہمیں اللہ رب العزت کے طرف سے رحمت ملے گی. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان. کیا مطلب؟ کہ اگر ہمیں آخرت کے دن پر یقین ہے تو نیک اعمال سے قیامت کے دن عزت ملے گی اور برے اعمال سے قیامت کے دن ذلت ملے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا. تو اگر یقین پکا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کی ذلت سے، ہم لوگ تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے. بیوی کو اگر خاوند دو بندوں کے سامنے ڈانٹ دے، ایک کے سامنے ڈانٹ دے، روتے دن گزر جاتا ہے، اور جی لوگوں کے سامنے اس نے ڈانٹا تو بھئی قیامت کے دن جب ساری مخلوق کے سامنے معاملہ کھلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہنے والے نے کہا تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں، روز معاشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن اللہ میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا، گر تمی دینی حساب ناگزیر، اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لینا لازمی ضروری ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا نگاہ حساب ذرا اوجھل لے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے. قیامت کے دن کی عزت اور ذلت کیسے ملتی ہے اس کا یقین آ جائے. اور پھر فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. قضاء و قدر پہ بندے کا یقین، کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ اے بندے، اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے اور برے بھی آزمائش بن کے آتے ہیں اسی کی طرف سے، لہذا اچھے حالات آئیں تو اترائے نہیں اور برے حالات آئیں تو گھبرائے نہیں. ایسا یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اور فرمایا کہ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونے پر بندے کو یقین. جب قیامت کے دن کے بعد کی زندگی پر یقین ہوگا تو بندہ پھر اگلے جہان کے لیے بھی کچھ تیاری کرے گا نا، موت کے لیے بھی تیار کرے گا. اگر تو یہ یقین ہو کہ یہی گھر ہے دنیا کا تو سارا دن اسی میں لگا رہے گا، اور اگر آخرت کے گھر کی بھی فکر ہوگی تو انسان اعمال کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جنت میں گھر عطا فرما دیں. چنانچہ یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں ان تمام اعمال کا یقین بندے کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اس پر انسان کو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر محنت کی تھی، فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا پھر انہوں نے قرآن سکھایا، تو چونکہ ایمان بن چکا تھا اللہ نے دنیا میں ان کو عزتیں عطا فرما دی. ذرا غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ زمین پہ ان کا حکم چلتا ہے. دیکھیں اللہ کی مخلوق آگ پانی ہوا اور مٹی چار ہی چیزوں سے بنی، چاروں پہ ان کا حکم لاگو. چنانچہ ایک مرتبہ زمین پہ زلزلہ آیا، عمر لانو نے زمین پہ ایڑی ماری اور ایڑی مار کے فرمایا اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ان کی یہ بات سن کر زمین کا زلزل رک جاتا ہے، زمین پہ حکم چل رہا ہے. پھر کھڑے خطبہ دینے کے لیے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور جا کر پہنچا دیتی ہے، ہوا پہ حکم چل رہا ہے. دریائے نیل کا پانی نہیں چلتا، دریائے نیل کو رکا لکھتے ہیں، دریائے نیل اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے، امیر المومنین حکم دیتے ہیں تو چل، دریائے نیل چلنا شروع کرتا ہے. آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے، عمر بن خطاب کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہا ہے. آگ نکلتی ہے مدینہ طیبہ کے ایک طرف سے جس کو حرہ شرقیہ کہتے ہیں، اور وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. عمر لانو تمیم داری لانو کو فرماتے ہیں جائیں اور اس آگ کو واپس دھکیلیں. تمیم داری لانو نے دو رکعت نفل پڑے اور ان کے پاس چادر تھی، چادر کو چابک کی طرح استعمال کیا، چابک کے ذریعے جیسے کسی حیوان کو انسان واپس اپنی جگہ پہ دھکیل کے لاتا ہے، وہ آگ کو چابک مارتے گئے، جہاں سے آگ نکلی تھی وہی واپس چلی گئی. تو دیکھیے ایمان کے بنانے پر ہوا پہ حکم چلتا ہے، پانی پہ حکم چلتا ہے، زمین پہ حکم چلتا ہے، آگ پہ حکم چلتا ہے. صحیح شہنشاہی تو یہ ہے نا. اس لیے کہنے والے نے کہا ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھائیں گے بادشاہی کے. بندہ یوں جب اللہ کے در پر جھکتا ہے اور نیک اعمال کو بنا لیتا ہے، اللہ فقیری میں اس کو شاہی کا رنگ عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ صحابہ میں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے دشمن کی فوج ہے، درمیان میں دریا. اللہ کی شان کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیئے اور گھوڑے پانی کے اوپر چلتے چلتے بالآخر دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے جا کر انہوں نے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں؟ ایک صحابی نے کہا میرا لکڑی کا پیالہ تھا وہ گر گیا. دریا کو حکم دیتے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ واپس کر، ایک پانی کی لہر آتی ہے اور لکڑی کے اس پیالے کو بھی کنارے پہ ڈال جاتی ہے. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا. تو ایمان بنانے پر اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں ایسی کامیابی عطا فرما دیتے. اچھا یہاں پر طلباء کے لیے ذرا ایک علمی نکتہ کہ ایک بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا تھا اور ایک صحابہ کرام نے دریا عبور کیا تھا. ایک صحابہ کرام نے دریا عبور کیا تو دونوں میں ذرا فرق دیکھ لیجئے، دل کے کانوں سے ذرا سنیے توجہ کے ساتھ، کہ پہلی بات اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے پہنچایا، پیچھے فرعون اپنی لو لشکر کے ساتھ آیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اب ہم پکڑے گئے دھر لیے گئے. اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ضرور راستے کی رہنمائی فرمائے گا. تو دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معیہ کا لفظ استعمال کیا، میرے ساتھ میرا رب ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت تھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے دریا میں راستے بنا دیئے اور 12 راستوں سے 12 قبیلے اپنا راستہ پار کر گئے. اور ادھر ذرا امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام دیکھیے. نبی علیہ السلام ہجرت کے وقت غار ثور میں پہنچے، صدیق اکبر انو ہیں، گھبرا رہے ہیں، کافر نہ آ جائیں، کہیں نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے. ماں کو جس طرح بچے سے محبت تو اس کی پریشانی زیادہ، صدیق اکبر انو کو نبی علیہ السلام سے محبت تو ان کی پریشانی زیادہ. تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ پریشان، تو قرآن کی آیتوں نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر انو کو بھی شامل فرما لیا. یہ معیت کبریٰ فقط نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے امت کے صدیقین کے بھی ساتھ. معنا کا لفظ استعمال ہوا. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد کو سنایا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اب یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی اور اپنے بیٹے کو یہ بات کہی کذالک یجتبیک ربک، یہ مستقبل کا صیغہ، ہاں آپ کا پروردگار آپ کو قبول کر لے گا. تو دیکھیے کہنے والے بھی اللہ کے نبی ہیں اور جن کے بارے میں کہا وہ ہونے والے نبی، مگر صیغہ مضارع کا استعمال کیا گیا. یجتبیک ربک، تیرا پروردگار تجھے اپنے لیے خاص کر لے گا. لیکن جب اس امت کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے حال کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا، مضارع کا بھی نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، ہو وجتباکم، وہ پروردگار جس نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا، ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا، اللہ تمہیں چن چکا اپنے لیے. اللہ اکبر، کیا شان اللہ نے عطا فرمائے. ہو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ اکبر، یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. پھر آگے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ بھی دریا میں چلے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی دریا میں چلے. ذرا فرق دیکھیے گا، توجہ فرمائیے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وقت کے نبی ہیں، ان کی معیت میں وہ دریا کراس کر رہے ہیں، اور یہاں دریا کراس کرتے ہوئے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، فقط صحابہ ہیں. ذرا فرق دیکھیے، وہ وقت کے نبی علیہ السلام کی معیت میں چل کے جاتے ہیں، دریا عبور ہو جاتا ہے، یہاں نبی علیہ السلام بھی نہیں فقط صحابہ ہیں. اور ذرا غور کیجئے، صحابہ صرف دریا عبور نہیں کرتے، اپنے ساتھ اپنے گھوڑوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. اور فرق دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی روحانی طاقت جو تھی وہ کوہ طور پر لے کر گئی. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے کوہ طور پر، تو وہاں ان کے آنے کا تذکرہ، اور جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مقصد اقصی تک پہنچی. وہاں آئے، یہاں بلائے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ملنا چاہتے ہیں، ان کو ایڈریس دے دیا جاتا ہے، بھئی آپ ہمارے گھر آ جانا ملنے کے لیے. اور کبھی کوئی بچپن کا محبوب کلاس فیلو مل جائے، بندہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو گھر یار، آج مل کے کھانا کھاتے ہیں. ادھر آنے کا راستہ بتا دیا اور ادھر اس کو ہاتھ پکڑ کے خود اپنے گھر پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے پاس بلوا لیا. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اور جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. پھر ذرا دیکھیے کہ ادھر ہارون علیہ السلام کو نو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے کہ میرے بعد قوم کا خیال رکھنا، اب قوم نے بات نہ مانی تو ہارون علیہ السلام خوف کھانے لگے کہ کہیں بٹ نہ جائیں اور مجھے نہ الزام دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کر سختی کی، تو ہارون علیہ السلام کو کہنا پڑا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلیتی ولا برأسی، تو یہ کہنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام کو وزیر عطا کیے دنیا میں، صدیق اکبر، ان کے دین پر استقامت کا یہ معاملہ کہ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیش بھیجنے کا معاملہ تھا، حرقل 200,000 فوج کو لے کے آیا ہوا تھا، حملہ کرنا چاہتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھیج تو دیا تھا مگر طبیعت ناساز تھی، تو ان کی اہلیہ نے بھی پیغام بھیجا جانے میں جلدی نہ کرنا، انتظار کر لینا، نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، لشکر قریب تھا وہ بھی اس میں شریک ہو گیا، اب بھیجنے کا وقت تھا مشکل کیونکہ مدینہ پر حملے کے لیے کافر 200,000 فوج لے کے آ رہا تھا، تو بڑے بڑے صحابہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا تو لشکر کو ابھی بھیجے نہیں اور ابھی بھیجے تو پھر اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ تو چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں، کسی بزرگ بندے کو، تجربہ کار بندے کو امیر بنا کر بھیجیں، چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر اگر آپ نے لشکر کو بھیج دیا تو مجھے ڈر ہے کہ مدینہ کی عورتوں کو آنے والے دشمن کہیں لے نہ چلے جائیں، صدیق اکبر انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اجبارن فی الجاہلیہ اخوارن فی الاسلام، جہالت میں اتنے جبار تھے، اسلام میں آ کر تم اتنے کمزور ہو گئے، اور پھر کیا فرمایا، فرمایا اینقص الدین وانا حی، یہ کیسے ممکن ہے دین میں نقص آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، فرمایا عمر اکیلے کو جانا پڑے گا، میں جاؤں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کر دکھاؤں گا، یہ بھی کہا اگر مجھے پکا یقین ہو مدینے کی عورتوں کو جنگل کے جانور آ کر نوچیں گے، لاشیں گسیٹیں گے، میں اس کو بھی قبول کر لوں گا مگر میں اس لشکر کو اللہ کے راستے میں ضرور پیش کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں فقام مقام الانبیاء، کہ صدیق اکبر کی استقامت پر حیران، جیسے نبی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کے حکم کو لاگو کر دیتا ہے، صدیق اکبر نے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے کا حق ادا کر دیا، یہ اللہ نے صحابہ کو شان عطا کی۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ جائیے اپنی قوم کے ساتھ ملک میں داخل ہو جائیے، فتح ہوگی، تو بنی اسرائیل والے وہ سارے کے سارے گھبرا کر بیٹھ گئے، کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَائِلُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جا کے ان سے قتال کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کا معاملہ آیا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں صحابہ سے مشورہ کیا، اسباب نہیں ہیں، ہاتھ خالی ہیں، لوہے میں ڈوبی ہوئی فوج سامنے ہے، بتاؤ کیا کریں، سعد رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، لو استعرضت بنا هذا لبحر هذا البحر لخذناه معك، اگر آپ حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں، ہم آپ کے غلام سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو اپنے نبی علیہ السلام کو کہہ رہی تھی آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں، ہم تو جانے لٹانے والے ہوتے ہیں. تو دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایمان جو ہے اس والی جماعت عطا فرمائی تھی، استقامت والی جماعت عطا فرمائی تھی. جیسے شاگرد کے کمالات سے استاد پہچانا جاتا ہے، صحابہ کے کمالات سے نبی علیہ السلام کی شان سامنے آتی ہے. تو ہمیں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور یہ محنت ہم کیسے کر سکیں گے؟ جب اعمال کو اپنائیں گے. تو آج کی جو مجلس ہے اس کا محور نچوڑ کلام کا یہی کہ ایمان ہم لا چکے، اس میں کوئی شک نہیں، اب نیک اعمال رہ گئے، ہم اس پر محنت کریں اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کریں. جیسے کوئی بندہ کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، ہم نیک اعمال کو اس طرح ڈھونڈیں اور اپنائیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تین باتیں لوہے کی لکیریں، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے. پہلی بات فرمایا من عمل لآخرته کفاہ اللہ امر دنیاہ، جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ذمہ داری لیتے ہیں، تم اپنی آخرت کی تیاری کرو. اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار تمہارے دنیا کے کاموں کا معین اور مددگار بن جاؤں گا. دوسری بات من اصلح سریرته اصلح اللہ علانیته، جو آدمی اپنے خلوت کے معاملات کو، باطن کے معاملات کو درست کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کے حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں. اور تیسری بات من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، جو شخص اپنا اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور اس کے اور مخلوق کے تعلقات کو بھی اللہ اچھا بنا دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ محنت تو ہمیں اپنے پر کرنی چاہیے نا. اگر ہم اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں گے اللہ ظاہر کو ٹھیک کر دیں گے، اگر ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لیں گے اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو ٹھیک کر لیں گے، اگر ہم اپنی آخرت پر محنت کر لیں گے اللہ ہماری دنیا کے کام سنوار دیں گے. تو محنت کا میدان کون بنا؟ اپنی ذات بنی. اس لیے آج ہماری نگاہیں دوسروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ٹٹولتی ہیں. کاش یہ آنکھیں بند ہو جاتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی، میرے اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے. یہ گردن جھکانا بڑی مشکل، گردن کڑی رہتی ہے، سریعہ ہوتا ہے، اس میں آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں، اپنے پہ نظر نہیں پڑتی. تو بہرحال اب لب لباب یہ نکلا کہ چیزوں کے اندر تاثیر یہ انسانی تجربہ ہے اور اعمال کے اندر تاثیر یہ خدا کا وعدہ ہے. تو بھئی اپنے تجربے سے تو خدا کے وعدے پہ زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. تو اگر اپنے تجربے کے تحت بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنے تجربے کے تحت ہم زہر نہیں پیتے، دور رہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، تو پھر خدائی وعدہ بھی تو ہے کہ تم گناہ کرو گے تو عذاب پاؤ گے، ہم گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ لہذا میں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. یہ جو انسان کے گناہ ہیں نا اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے. اور آج عجیب ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا، ایک بار پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، آج لوگوں کا لینے کا مزاج بنا ہوا ہے. ہر بندہ لینا چاہتا ہے، ہر کسی سے لینا چاہتا ہے، لینے کا مزاج، جھوٹ لینے کے لیے، سود لینے کی دلیل، دھوکا لینے کی دلیل، خیانت لینے کی دلیل، غبن لینے کی دلیل، چوری لینے کی دلیل، ڈکیتی لینے کی دلیل، ناپ تول میں کمی بیشی لینے کی دلیل. تو یوں لگتا ہے کہ عمومی مزاج ہی لینے کا بن گیا ہے، ہر بندہ لینا چاہتا ہے. اور شریعت کو دیکھو کہ شریعت مومن کو کہتی ہے کہ تم دینے کا مزاج بناؤ. یا اللہ، دینے کا مزاج؟ فرمایا ہاں تم مومن ہو، لینے کا مزاج نہیں اچھا، دینے کا مزاج اچھا. کیسے دیں؟ فرمایا زکات دو، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، زکات دو. اچھا، اللہ زکات دے دی، فرمایا کھیتی کرتے ہو، عشر ادا کرو. اچھا، اللہ عشر بھی ادا کر دیا، فرمایا زکات دے دی، عشر دے دیا، اللہ کے راستے میں صدقات نافلہ بھی دو، صدقہ بھی کرو. اچھا یا اللہ، ہم نے صدقہ بھی کر دیا. فرمایا بھئی ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دو، تحادو تحابو، تم ہدیہ دو گے محبتیں بڑھیں گی. اچھا ہبہ بھی کرو اپنے قریبی لوگوں کو. تو مزاج دین کا دیکھو، زکات دینا، عشر دینا، صدقہ دینا، ہدیہ دینا، ہبہ دینا. یا اللہ، آپ مومن کو کہتے ہیں دے دے دے، تو لے گا کہاں سے؟ فرمایا میرے بندے، بات کو سمجھو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری جھولیاں بھروں گا. تم ہاتھ بڑھاؤ، لوگوں کو دو، تم لوگوں کی جھولیاں بھرو گے. مجھ سے مانگو گے، میرے محبوب بن جاؤ گے. لوگوں کو دے گے، تم دنیا کے محبوب بن جاؤ گے. زندگی عزتوں والی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ ہے مومن کی زندگی، اللہ سے لے، اللہ کی مخلوق کو دے. اس لیے شریعت نے دینے کا مزاج بنایا. تو ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو چن چن کے ختم کریں، اور اللہ رب العزت سے معافیہ مانگیں جو گناہ ہم کر چکے. اے اللہ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. چنانچہ ہر انسان کے گناہوں پر قیامت کے دن چار گواہیاں ہوں گی. ایک گواہی ہوگی فرشتوں کی، کرامن کاتبین. دوسرے گواہ ہوں گے انسان کے اعضا. تیسری گواہی ہوگی زمین، یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. اور چوتھی گواہی انسان کا نام اعمال. یہ چار گواہ پیش ہوں گے. لیکن جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، انس اللہ الحافظہ، اللہ فرشتوں کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، ذنوبہو وانسا ذالک جوارحہو، اس کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، ومعالمہو من الارض، اور زمین کے ٹکڑوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. حتی یلق اللہ، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ، اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اب یہاں پر ذرا ایک دو علمی نکتے طلباء کے لیے. دنیا کی عدالت میں اگر کسی پر جھوٹا مقدمہ کر دیا جائے اور کیس کی پیروی سے پتہ چل جائے مقدمہ جھوٹا تھا، عدالت کہے گی ہم نے باعزت بری کر دیا. آپ کہیں جناب ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے ریکارڈ تو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم رکھیں گے. ساری عمر ریکارڈ رہے گا کہ مقدمہ ہوا تھا، حالاں جھوٹا تھا، حالاں لوگوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، مگر عدالت ریکارڈ ختم کرنے پہ راضی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو کہ ایک بندہ مجرم تھا، گناہ کیا تھا، رحم کی اپیل کر دی، میرے اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے. اللہ فرماتے ہیں میں وہ پروردگار ہوں فقط باعزت بری ہی نہیں کرتا، میں اس کا ریکارڈ بھی نام اعمال سے ختم کر دیتا. اب یہ نام اعمال سے ریکارڈ ختم کرنے میں کیا حکمتیں، ذرا توجہ سے سنیے. پہلی بات کہ اگر نام اعمال میں گناہ ہوتے مگر لکیر پھیر دی جاتی، گناہ ہوتے مگر لکیر پھیر دی جاتی، تو قیامت کے دن ہر مومن اپنا نام اعمال دوسروں کو پڑھائے گا. کیا کہے گا؟ کہ میرا نام اعمال دیکھو، ہا امقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشت راضیا. تو نام اعمال اس نے اپنے قریبی لوگوں کو دکھانے تھے. رب کریم نے فرمایا میرے بندے جو گناہ تو کر بیٹھا، اگر اس پر نشان بھی کاٹے کا لگا دیں، لکیر بھی لگا دیں، تب بھی اگر کوئی تیرا نام اعمال دیکھے گا اسے پتا تو چلے گا نا کہ میاں کرتوت کیے تھے مگر معاف کر دیا گیا تھا. میرے بندے معافی مانگنے کے بعد یہ بھی تیری ذلت ہے، میں تجھے اس ذلت سے بھی بچا دیتا ہوں، میں سیرے سے گناہوں کو تمہارے نام اعمال سے نکال دیتا ہوں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو گناہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے. یا اللہ نام اعمال سے تو گناہ ختم کر دیئے، مگر آپ فرما رہے ہیں انس اللہ الحافظ، اللہ بھلاتا ہے، گویا گناہ اللہ مٹاتے ہیں، اللہ بھلاتے ہیں. بھئی یہ کام فرشتوں سے بھی تو کروا سکتے تھے، دنیا کے حاکم کام کروانا ہو تو کلرکوں سے کرواتے ہیں، بھئی یہ کام کر دو. یہاں وہ رب کریم فرشتوں کو نہیں فرما رہے کہ یہ کام کر دو، فرماتے ہیں ہم مٹاتے ہیں، ہم بھلاتے ہیں. تو محدثین نے لکھا یہ جو اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا میرے بندے میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تمہارے عملوں کو معاف کرنا اور بھلانا، اس لیے کہ اگر فرشتے یہ کام کرتے کل قیامت کے دن تمہارا نام اعمال پیش ہوتا، فرشتے کہتے ہمیں بتایا جی ان کے کرتوتوں کو ہم نے مٹایا ہوا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ تمہیں فرشتوں کا یا احسان مند ہونا پڑتا یا فرشتوں کا طعنہ سننا پڑتا. تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی، نہ تمہیں فرشتوں کا طعنہ سننا پڑے گا نہ احسان مند ہونا پڑے گا، میں پروردگار تمہارے گناہوں کو خود مٹا دوں. اتنا کریم آقا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت سے دعا مانگے وَعْفُ عَنَّا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے آثار مٹا دیجئے تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ ہو، وَغْفِرْ لَنَا اور ہمارے قبی اعمال کو ڈھانپ لیجئے، اچھے اعمال لوگوں پہ ظاہر کر دیجئے، تو وَعْفُ عَنَّا سے گناہ مٹ گئے، اور وَغْفِرْ لَنَا نیک اعمال لوگوں پر ظاہر بھی فرما دیجئے. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمایا، آگے کہو وَرْحَمْنَا، اللہ ہم پر رحم بھی فرما دیجئے. یہ وَرْحَمْنَا کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ بیٹے سے اگر باپ ناراض ہونا، خرچہ پانی بھی بند کیا ہو، بولنا بھی چھوڑا ہو، اور بیٹا آکے ابو کے پاؤں پکڑ لے، تو باپ پھر راضی ہو کے معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کے خرچے کو بھی جاری کر دیتا ہے، بلکہ جیب خرچ بڑھا دیتا ہے، اچھا تم نے معافی مانگ لی، تو یا اللہ گناہ کیے تھے، آپ کی رحمتیں رکی ہوئی تھی، اب تو ہم نے معافی مانگ لی، اللہ ابا کو منا لیں، جیب خرچہ شروع ہوتا ہے، اب تو ہم نے ربا کو منا لیا، اب آپ بھی ہمارا جیب خرچہ شروع کر دیجئے. کون سا جیب خرچہ؟ ورحمنا. مفسرین نے لکھا کہ ورحمنا کے تحت بندے کو چار انعام ملتے ہیں. پہلا انعام توفیق عبادت، جو گناہوں کی وجہ سے چھن گئی تھی، اللہ رب العزت توبہ کے بعد عبادت کی توفیق دوبارہ عطا فرما دیتی ہے. گناہوں سے توفیق چھن جاتی ہے نا، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد مشکل، وہ جو توفیق چھن گئی تھی، فرمایا اب تم نے سلو کر لی، میرے دوست بن گئے، لہذا اب ہم تمہیں پھر توفیق عبادت دے دیتے ہیں. پھر اگلی بات فرمایا کہ ہم نے گناہوں کے سبب تمہیں بے سکونی دی تھی رزق میں، معیشتن دن کا، ہم اب سکون والی روزی دے دیتے ہیں، فراخ روزی دے دیتے ہیں، پر سکون روزی لو اور اس سے نیک اعمال کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ، اور اس سے خوب میرے گھر کا دیدار کرو، اور جا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دو، اس لیے کہ تمہیں اب مل جو گیا خرچہ، خرچہ ملنے کے بعد اب تم حج عمرے کرو، نمازیں پڑھو، میرے محبوب کے در پہ حاضری دو. تم کہتے تھے نا، شن روزے تچیزے مدینہ تچیزے، اللہ اپنے محبوب کا گھر دکھا دے، مگر خرچہ نہیں تھا، اب میں دے دیتا ہوں، کرو ذرا سفر میرے گھر کا، آؤ میرے گھر اور نعمتیں لینے کے لیے. یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں، بندے پر اتنے مہربان ہیں. فرمایا ہاں. پھر تیسرا میں انعام یہ دوں گا کہ بے حساب تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دوں گا، بے حساب جنت میں داخلہ. یا اللہ یہ بے حساب کیسے ہو گیا؟ ہم نے ایک مرتبہ حج کے سفر میں ایئرپورٹ پہ دیکھا، وہ کسٹم والے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر سامان کو چیک کر کے چاک کا نشان لگاتے ہیں. جب گئے تو ان کو نہ مسکین صورت پہ رحم آ گیا، انہوں نے ٹرالی کے اوپر سامان تا کسٹم کا نشان لگا دیا، کہتے ہیں زو جاؤ بھائی. یا اللہ جنت میں بے حساب ایسے ہی جائیں گے نا، اگر دنیا والے چاک کا نشان لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن نشان لگا دیں، جاؤ جاؤ خیر حساب کتاب کے. اور چوتھی نعمت فرمایا کہ دخول جنت تمہارے لیے آسان فرما دے گی. یہ دخول جنت کیسے آسان؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی عجیب مزید، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے گرد ایک رحمت کا پردہ تان دیں گے، اور پھر اس بندے کے تمام زندگی کے بڑے بڑے گناہ اس کو گنوائیں گے، قضا و قضا، یہ کیا جی یا اللہ کیا، یہ بھی کیا جی کیا، یہ بھی کرتے تھے جی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے جی کرتے تھے، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ وہ بندہ دل میں سوچے گا آج جہنم کی آگ سے میں بچ نہیں سکتا. اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے گناہ تو کیے مگر تو مجھ سے دعائیں بھی مانگتا تھا، نیک بننے کی کوشش بھی کرتا تھا، ہم نے تیری ان کوششوں کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. پھر جو رحمت کا پردہ ہٹے گا ساری مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں، لوگ سوچیں گے یا انبیاء میں سے کوئی نبی ہے یا صدیقین میں سے کوئی ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا. اللہ ایسے بندے کو فرما دے. اللہ اکبر. تو ورحمنا کے تحت اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں، اور پھر آخر پر فرمایا انت مولانا انت سیدنا و مالکنا و متولی امورنا. دیکھو ایک دعا سکھا کے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں بندے سے فرما دی، کتنی رحمتیں فرما دی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو سنواریں. ہم جب سنور جائیں گے پھر اللہ تعالی ہمیں اس دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں گے، جدھر سے گزر جائیں گے لوگ شکلیں دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے. مہین الدین چیشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک بنگال کا سفر کیا، 7 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، 70 لاکھ گناہگاروں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ یوں جیسے کوئی کاریگر پیس بنا دیتے ہیں نا، تو پھر اس پیس کو دکھاتے ہیں لوگوں کو، دیکھو ذرا کیسا ہے کیسا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ماسٹر پیس کو پھر اس طرح دنیا کے اندر پہنچا دیتا ہے، دنیا کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم بھی تو آج کے دور میں ایسے بن سکتے ہو. پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں بندے کے لیے. تو پھر ہم دین کے کام کو کریں اور اپنی زندگیاں دین کے لیے خرچ کر دیں. یاد رکھنا آج کے دور میں جو انسان دین پر زندگی گزارے، دین کی اشاعت کے لیے زندگی گزارے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب، اس لیے کہ آج کے دور میں دین یتیم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا. آج وہی وقت آ چکا، اپنے بھی اس دین سے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جیسے یتیم اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اس سے. ہم نے اس دین کے ساتھ آج وہی معاملہ کیا. مگر یاد رکھنا کہ جس طرح حلیمہ سعدیہ نے یتیم مکہ کو سینے سے لگایا تھا، اللہ نے رحمتوں سے گھر کو بھر دیا تھا، ہم اس دین کو سینے سے لگائیں گے، اللہ ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دیں، ہمارے مدارس کو رحمتوں سے اللہ بھر دیں گے، دین کی زندگی گزاریں گے. اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں محبتیں ڈال دیں گے، ایسی محبتیں ہوں گی اگر دین کا کام کرتے کرتا کرتے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آنے والے وقت میں لوگ ہماری قبروں کے ساتھ لپٹ کر رویا کریں گے. یہ دین ہے، اس کو مقصد زندگی بنا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسے رحمتیں آتی ہیں. لہذا اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سنوارنے والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مومن کے پاس اپنے گناہوں کے شرمندگی کا جو رونا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قطرۃ تخرج من عین المؤمن من خشیت اللہ خیر له من الدنیا وما فیها. مومن کی آنکھ سے جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، وہ اس کے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوا کرتا ہے. تو آج کی محفل میں ہم سچی توبہ کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اور ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیا. چنانچہ ایک پنجابی صوفی شاعر گزرے ہیں بہت عجیب ان کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد میں رونے کی سعادت عطا فرمائیں، قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار، سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، رضا میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا میری آہوں کو سن، لے حاجت روا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما، اے اللہ تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دین میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم جو دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے خط بھیجے، چٹیں لکھیں یا فون کیے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں اے اللہ موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کا اچھا فیصلہ فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما اور ہمیں بخشا بخشایا اس جگہ سے اٹھا اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے قریبی دوست عمران صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ان کی قبر کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ایک اور محسن ہیں، ان کے قریبی عزیز نوجوان بچہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو بھی نور سے منور فرما. میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.